الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. صدق اللہ العظیم. اور جو لوگ کافر تھے، اللہ نے انہیں ان کے سارے غیظ و غضب کے ساتھ اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور مومنوں کی طرف سے لڑائی کے لیے اللہ خود کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے. اور جن اہل کتاب نے ان دشمنوں کی مدد کی تھی، انہیں اللہ ان کے قلعوں سے نیچے اتار لایا اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ مسلمانوں ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا، ان کی دولت کا وارث بنا دیا، اور ایک ایسی زمین کا بھی جس تک ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے. اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. اے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کی طلبگار ہو تو یقین جانو اللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے. اے نبی کی بیویو، تم میں سے جو کوئی کسی کھلی بےحودگی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب بڑھا کر دوگنا کر دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے. یہ سورہ احزاب کی چند آیات ہیں جن کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا. واقعہ احزاب آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے، اس سلسلے کی یہ آخری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کافر تھے، اللہ نے ان کے سارے غیظ و غضب کے ساتھ پسپا کر دیا. یعنی آئے تو وہ بڑے غصے میں تھے، اور ان کا ارادہ تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیں گے. چنانچہ جتنے کفار کے قبائل تھے بڑے بڑے، وہ سب اس معرکے میں شریک ہوئے، اور ایک عرصے تک انہوں نے مسلمانوں کا محاصرہ بھی کیے رکھا، لیکن بالآخر اللہ رب العزت نے انہیں ذلیل و رسوا فرمایا، اور جس غیظ و غضب کے ساتھ آئے تھے اللہ نے ان کو اس طرح سے پسپا کیا کہ وہ کوئی فائدہ وہاں آنے کا حاصل نہ کر سکے. اور جہاں تک لڑائی کا تعلق ہے تو اللہ رب العزت نے بغیر لڑے ہی اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح یا فرما دیا. اس کو یوں فرمایا کہ مومنوں کی طرف سے لڑائی کے لیے اللہ خود کافی ہو گیا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں کا مالک ہے، اور ساری قوتیں اور سارا اقتدار اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن اہل کتاب نے ان دشمنوں کی مدد کی تھی یعنی بنی قریظہ نے جو مدینے کے اندر آباد تھے، تو جب مسلمان ان پر حملہ آور ہوئے یعنی اس جنگ احزاب کے بعد، تو انہوں نے اپنے آپ کو قلعے میں چھپا لیا تھا اور بند ہو کر یہ سمجھ لیا تھا کہ اب مسلمان ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے یا ہم نے اپنے آپ کو ان سے محفوظ کر لیا، لیکن اللہ رب العزت نے بہرحال ان کو قلعوں سے نیچے اتار دیا، یعنی ایسی صورت پیش آ گئی کہ بالآخر ان کو نیچے آنا پڑا، تقریباً ایک ماہ تک محاصرہ کیے رکھا مسلمانوں نے اور نتیجتاً ان کی کمک بالکل بند ہو گئی اور بالآخر یہ مجبور ہوئے اور اپنے قلعوں سے نیچے اترے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا روب ڈال دیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کیا، اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے مطابق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے تھے اور کچھ کو اپنا قیدی بنا رہے تھے، چونکہ انہوں نے فیصلہ جو دیا تھا وہ یہی تھا کہ جوانوں کو قتل کر دیا جائے، بوڑھوں کو اور اسی طرح عورتوں کو بچوں کو جو قاعدہ ہے جنگوں کا اس زمانے کی، اس کے مطابق انہیں اپنی غلام باندی بنا لیا جائے، چنانچہ اسی طریقے سے صحابہ اکرام نے کیا بھی، اور اسی طرح اللہ نے ایک اور انعام کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے ایک تو یہ کہ ان کے مال غنیمت تمہیں عطا فرما دیے، غلام اور باندی تمہیں عطا فرما دیے، اور اسی طریقے سے ان کے گھروں کا ان کی زمینوں کا تمہیں وارث بنا دیا، اسی کو اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، کہ تم کو وارث کر دیا ان کی زمین کا ان کے گھروں کا ان کی دولت کا وارث بنا دیا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا، اور ایسی زمین کا بھی وارث کر دیا جس تک تمہارے ابھی قدم نہیں پہنچے تھے، اور مراد اس سے خیبر کی زمین، کہ چونکہ وہاں بھی یہود آباد تھے اور طرح طرح کی سازشیں وہ کرتے رہتے تھے، اور بہت بڑا ان کا گڑھ تھا اور بہت بڑا قلعہ تھا یہ، بلکہ ایک قلعے نہیں تھے یہاں پر کئی قلعے تھے، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ابھی سے خوشخبری دے دی کہ ہم نے تمہیں ایسی زمین کا بھی وارث کر دیا جہاں تمہارے ابھی قدم نہیں پہنچے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان قریب تمہارے قدم وہاں پہنچیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد فتح خیبر بھی مسلمانوں کے حصے میں ڈال دی، وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، تو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اب آئندہ ہم غزوہ کریں گے، ہم ان پر حملہ کریں گے، یہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، ایسا ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پھر کبھی یہودیوں کو یہ جرات نہیں ہوئی کہ وہ مدینے پر حملہ کرتے، مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے۔ یہاں تک تو خاص طور پر غزوہ احزاب کا ذکر تھا، اور اس سے اگلی جو آیات ہیں اس میں خاص طور پر اس سورت کا، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، جو مقاصد ہیں ان میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف سے بچانا، ایداؤں سے بچانا، آپ کا ادب اور احترام کرنا، یہ بنیادی مقصد۔ چنانچہ آپ نے دیکھا غزوہ احزاب میں بھی کیسے کیسے واقعات پیش آئے، تو اس میں اللہ رب العزت نے کافروں کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مند فرمایا، کامیاب فرمایا، اور کافروں کو ذلیل رسوا فرمایا۔ اسی طرح جن یہودیوں نے عہد چکنی کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ذلیل رسوا فرمایا، یہاں تک کہ ان کے مال، ان کی جائیدادیں، ان کی زمینیں، ان کا وارث مسلمانوں کو کر دیا۔ چونکہ مقاصد بنیادی یہ ہیں کہ کوئی عمل ایسا نہ کیا جائے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ اب یہ تکلیف گھر کے لوگوں سے ہی پہنچ سکتی ہے، اپنے لوگوں سے ہی پہنچ سکتی ہے، دوسروں سے ہی پہنچ سکتی ہے، تو یقیناً جو تکلیف اپنے لوگوں سے پہنچتی ہے وہ تکلیف دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، بڑھ کر ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کشادگیاں مسلمانوں کو عطا فرما دی اور ان کے پاس یعنی مال غنیمت آ گیا اور اس کی وجہ سے مسلمان خوشحال ہو گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں نے بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مال آیا ہوگا، آپ نے اپنے لیے بھی حصہ رکھا ہوگا، تو اب تھوڑے سے انہوں نے مطالبات کیے، اور یہ ان کا حق بھی تھا، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز چونکہ پسند نہیں تھی، اس لیے جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسرا کی بیویوں کو دیکھیے، بادشاہوں کی بیویوں کو دیکھیے اور بیٹیوں کو دیکھیے کہ وہ کس طرح سے زندگی گزارتی ہیں، ان کے پاس خدام بھی ہیں، ان کے پاس مال و دولت بھی ہے، وہ بنتی سنورتی بھی ہیں، یعنی تمام دنیا کے عیش و آرام انہیں حاصل ہیں، اور ہمارے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ہمیں دو وقت جو ہے پیٹ بھر کر کھانا بھی میسر نہیں ہے، تو ہمارے لیے بھی اب آپ کچھ اضافہ فرمائیے، گویا یوں کہہ لیجئے کہ انہوں نے نان نفقہ زیادہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناگوار گزری، اور جب اللہ کے رسول کو یہ بات ناگوار گزرے تو اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند آ سکتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند, وہ اللہ کو بھی پسند ہے. اس لیے یہاں پر کچھ خطاب فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو اللہ کے حکم سے کہ آپ اپنی اہل خانہ سے بیویوں سے یہ بات کہہ دیجئے, چونکہ انہوں نے ان چیزوں کا مطالبہ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند آئی اور آپ نے ان سے ایلا فرما لیا اور ایک مہینہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے جدا ہو کر ایک خاص مقام پر تشریف لے گئے, یعنی وہیں مدینے میں رہتے ہوئے, اور آپ اپنی بیویوں کے گھروں پر آپ نے جانا چھوڑ دیا. مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہو گئی غالباً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. اس سے مسلمانوں کو بڑی تشویش ہوئی, اور خاص طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں حضرات کو, اس لیے کہ ان دونوں حضرات کی بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھیں, نکاح میں تھیں. بہرحال ہمت کر کے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں پہنچے اور اذن باریابی چاہا تو آپ کو اجازت مل گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پہنچے اور پہلے تو کچھ واقعات اور سنائے, اور پھر یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کو سنا کر میں خوش کر دوں تاکہ آپ کا دل جو ہے وہ بہل جائے, اور پھر اس کے بعد بیٹھنے کی اجازت چاہی اور پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, تو آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا. اور اس کے بعد آپ نے مزید یہ بھی فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں جب تک ہم لوگ تھے ہماری عورتیں وہ ہمارے اوپر غالب نہیں تھیں, لیکن جب سے ہم مدینہ منورہ آئے ہیں تو یہود و نصارہ کی بیویوں کو دیکھتے ہوئے ہماری عورتیں بھی ہم پر غالب آ گئیں اور وہ حاوی ہو گئیں. اور اس طرح کی چند باتیں اس طرح کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ آثار خوشی کے آپ نے دیکھے, یعنی کچھ باتیں اس طرح کی مزید آپ نے اس کے علاوہ بھی کی کہ آپ جو ہے وہ جو دل تھا, دل پر رنج و غم تھا, اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا. اور یہی مقصد بھی تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بہرحال وہاں سے سیدنا عمر فاروق واپس تشریف لائے, مسلمان جو انتظار میں تھے کہ پتہ چلے کہ کیا واقعہ پیش آیا ہے, انہوں نے آ کر انہیں تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی. جب 29 دن گزر گئے تو چونکہ ایک مہینہ کا آپ نے الا کیا تھا اور وہ مہینہ 29 کا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں تشریف لائے اور قرآن مجید کی آیتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لازواجک, اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے, ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها, اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو, فتعالینا امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا, تو آؤ میں تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں. بات یہ ہے کہ اسلام ہمارا ایسا مذہب ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ لڑائی بھی نہ ہو. اگر خدا نہ کرے کچھ صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ میاں بیوی میں انبن ہو جائے اور معاملات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ جدائی کے سوا کوئی راستہ نہ رہے, تب بھی شریعت یہ چاہتی ہے کہ لڑ جھگڑ کر طلاق نہ دو, بلکہ بہتر انداز میں, بہتر طریقے پر, ایسے انداز میں جس طرح سے تم نے اس سے رشتہ اور تعلق قائم کیا تھا محبت اور پیار سے, اسی طریقے سے طلاق دیتے ہوئے بھی تمہارے چہرے پر تلخی نہ ہو, اور بہت ہی اچھے انداز میں ان کو رخصت کرو, کچھ جوڑے وغیرہ دے کر, کچھ پیسے دے کر, کچھ تحفے تحائف دے کر, تاکہ ان کے دل پر بہت زیادہ بوجھ نہ ہو. تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بھی اگر تم دنیا کا ارادہ کرتی ہو, دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو, تو نبی کے پاس تو یہ سب کچھ نہیں ہے, کیونکہ اگر تم میرے نکاح میں میری اسرت کے ساتھ, میرے فقر و فاقہ کے ساتھ گزارا کر سکتی ہو تو اہلن و سہلن میں میرے ساتھ تم گزارا کر لو, لیکن اگر دنیا کی زیب و زینت چاہیے تو آؤ میں تمہیں کچھ نہ کچھ دنیا بہرحال دے دوں گا, اور یعنی رخصتی کے وقت بھی تم سے ناراضگی کے ساتھ میں ایسا معاملہ نہیں کروں گا, اور تمہیں کوئی تکلیف اس معاملے میں نہیں ہوگی, اور تمہیں میں بہترین طریقے سے رخصت کر دوں گا. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے تم اللہ اور رسول کو چاہتی ہو, وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور آخرت کو چاہتی ہو, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو یقین جانو اللہ نے تم میں سے یہ نیک خواتین کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے. تو یہ دونوں باتوں کا اختیار دے دیا گیا. ان کو آیات, یہ آیات ایسی ہیں کہ اس میں گویا کہ طلاق کا اختیار بھی دے دیا گیا تھا. چنانچہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آئے رضی اللہ تعالی عنہ, اور ان سے کہا کہ عائشہ میں چند آیات تمہیں سناتا ہوں اور جو وحی کے طور پر مجھ پر نازل ہوئی ہے, لیکن تم اس کا جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر لینا، اس کے بعد پھر جواب دینا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی جس میں یہ اختیار دیا گیا تھا کہ چاہو تو تم نبی کو اختیار کر لو، اور نبی کا اختیار کرنا ایسا ہی ہے کہ اللہ کو اختیار کیا گویا کہ، اور چاہو تو دنیا کی زیب و زینت چاہ لو، تو جیسے ہی میں نے یہ آیت سنی میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اس کام کے مشورے کے لیے اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں گی؟ میں نے تو اللہ کو اور اس کے رسول کو اختیار کیا اور آخرت کے گھر کو. یعنی فوری طور پر انہوں نے یہ جواب دیا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی بیویوں کو بھی یہ آیتیں سنائی، ان سب نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا، کسی ایک نے بھی دنیا کی زیب و زینت اور کوئی اور چیز طلب نہیں کی، بلکہ اس کے بعد آخر دم تک کبھی کسی ایک بیوی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح کے بھی نفقے کا کبھی مطالبہ نہیں کیا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو خواتین تھیں وہ کس درجے کی، کس پائے کی عورتیں تھیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کو پسند کیا. اور دنیا کی زیب و زینت جو بہرحال دنیا تو آتی ہے، ہر انسان کے پاس آتی، لیکن پھر اس کے بعد جو مال و دولت ان کے پاس آتا بھی تھا تو دنیا سے ایسی بے رغبتی ہو گئی کہ وہ سارا مال اللہ کے لیے لٹا دیا کرتی تھی، دے دیا کرتی تھی. اب اس سے اندازہ لگا لیجیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ کہیں سے ایک بورا پورا بھر کے جو ہے وہ درہم و دنانیر کا آ گیا، لیکن صبح سے لے کے شام تک انہوں نے تقسیم کیا اور یہاں تک کہ کچھ بھی اس میں سے باقی نہ رہا. تو ان کی جو لونڈی تھی انہوں نے کہا کہ ہم روزے سے نہیں، کم از کم اتنا تو بچا لیا ہوتا کہ ہم شام کو افطار اچھے طریقے سے کر لیتے. تو دیکھیے کسے، یعنی استغنا کے ساتھ فرمایا کہہ رہی پگلی اب بتا رہی ہے، پہلے یاد دلاتی تو کچھ تھوڑا بہت میں کہہ دیتی کہ بچا لو. یہ انداز تھا. اللہ تعالیٰ نے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی ہی خواتین کا انتخاب کیا تھا. تو بہرحال اس کو یہاں پر ذکر فرمایا، ان تمام خواتین نے آخرت کو، اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند فرمایا دنیا کے مقابلے میں. ایک بات اور اللہ رب العزت فرمائے کہ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کسی کھلی بےہودگی کا ارتکاب کرے گا، بفاحشة مبینہ، اصل میں فاحشہ کا جو لفظ ہے یہ گناہ کے کاموں پر بھی صادق آتا ہے، بدکاری پر بھی آتا ہے، زنا کے اوپر بھی صادق آتا ہے. تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے زنا اور اس قسم کی برائیاں تو تصور ہی میں نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے گھر میں کوئی ایک ایسی عورت نہیں ہے اس کی بیوی بنائی کہ جو فاحشہ ہو. یہ تو ٹھیک ہے کہ بعض عورتیں ایسی تھیں کہ کافرہ تھیں، جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ کافرہ تھی لیکن عفیفہ تھی، پاک دامن تھی، یعنی ان سے ایسی بدکاری کا گناہ سرزد کبھی نہیں ہوا. تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ جو آپ کے گھر میں خواتین تھیں ان میں سے کوئی ایسی نہیں تھی کہ جو اس معنی کے اندر فاحشہ ہو جو ہمارے یہاں زنا کے معنی میں جس کو لیا جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد ہر وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہو، گناہ کا کوئی سا بھی کام. اور خاص طور پر اگر، جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے یہ کام سرزد ہو، تو چونکہ اللہ نے ان کو عظمت عطا فرمائی ہے، نبوت کا گھرانہ عطا فرمایا ہے، ان کے گھر میں وحی نازل ہوتی ہے اور ان کے سامنے قرآن مجید اترتا ہے، نازل ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، تو چونکہ اللہ نے ان کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا، اب اگر وہ پھر بھی کوئی ایسا غلط کام کریں تو یقیناً ان کو اس کا بدلہ بھی ڈبل ہو، یعنی سزا بھی ڈبل ہوگی. اور چونکہ یہی مقصد ہے علوم نبوت کی قدر نہ کر جو شخص نہ کرے، تو اس سے مراد علماء نے، فقہا نے، مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد اہل علم بھی ہے، یعنی وہ علماء جن کو اللہ تعالیٰ نے وارث انبیاء کا قرار دیا ہے. اگر چونکہ ان کے پاس بھی علوم نبوت ہیں، اگر وہ بھی اپنے ان علوم پر عمل نہیں کرتے، اگر کریں گے تو جیسے دوہرا اجر یہاں پر بتایا گیا ہے، تو ان تمام کے لیے بھی دوہرا اجر ہوگا، کیونکہ مقصد یہی ہے کہ اللہ نے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، کہ چونکہ اللہ نے مرتبے عالی عطا فرمائے ہیں اس لیے اس کی قدر و قیمت کا بھی اندازہ انہیں ہونا چاہیے. اگر وہ اس پر عمل کریں گے تو یقیناً ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر خوب عطا فرمائیں گے، لیکن اگر وہ گناہ کریں گے تو یقیناً پھر اس کی سزا بھی ڈبل ہوگی عام لوگوں کے مقابلے میں. تو اسی لیے فرمایا، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینہ، اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کسی کھلی بےہودگی کا ارتکاب کرے گی یضاعف لہ العذاب ضعفین، اس کا عذاب بڑھا کر دوگنا کر دیا جائے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت ہی آسان. اس سے آگے یہاں تو اصل میں فاحشہ کا لفظ فرما کر گناہ کے کام کی طرف اشارہ فرما دیا کہ گناہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اگر کسی ایسی عورتوں کی طرف سے جو نبی کی بیویاں بھی ہیں اس قسم کا کوئی عمل ہوگا تو انہیں دوگنا عذاب دیا جائے گا. لیکن آگے پھر جو فرما بردار ہیں ان کے لیے کیا کچھ اجر اور ثواب اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، ان کی فہرست لمبی ہے، اس کو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تخصیص اس اعتبار سے تو ہے ہی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور لوگوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور خود قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے دوہرے اجر کا ذکر اور جگہوں پر بھی فرمایا ہے. چنانچہ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے مختلف بادشاہوں کے نام، تو ایک بادشاہ کو جب خط لکھا تو اس میں آپ نے لکھا کہ اگر تم ایمان قبول کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. تو اسی طریقے سے جن کو اجر دوہرا ملتا ہے ان کے لیے عذاب بھی پھر ڈبل ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر چونکہ اہل خانہ کا ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آگے مزید جو ہے وہ احکامات ہیں اس سلسلے میں جو فرما برداریاں کرتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کن کن چیزوں سے نوازا ہے اس کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ من یقنط منکن للہ ورسول وتعمل صالحا نؤتیہا اجرہا مرتین، اور تم میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابع دار رہے گی اور نیک عمل کرے گی اسے ہم اس کا ثواب بھی دوگنا دیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے ہم نے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے. اس سلسلے کی انشاءاللہ تفصیلات اللہ نے چاہا تو پیر کے دن جب درس قرآن ہوگا تو انشاءاللہ اس کو ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ کھلم کھلا گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ظاہری اور پوشیدہ طور پر بھی جو گناہ ہیں ان سے ہی بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.